بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں مخصوص ہیں ذات باری تعالیٰ سے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام راہ زندگی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو ہوتی ہے اسلامی مسائل، شرعی مسائل کے حوالے سے، اور نہایت ضروری پروگرام ہے، اور جیسا کہ خود آپ حضرات نے ہمیں بتایا اور آپ کے جو مشورے ہم تک پہنچے ہیں، جو تجاویز ہم تک پہنچی ہیں، اور آپ نے جو اتنا سراہا اس پروگرام کو، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اس لیے کہ ایک احکام ایک ایسا موضوع ہے جس سے آشنائی حاصل کرنا ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس پروگرام میں اس وقت ہماری جو گفتگو چل رہی ہے ناظرین، وہ چل رہی ہے غسل کے حوالے سے کہ انسان غسل کس طریقے سے کر سکتا ہے، اگر غسل نہ کرے تو پھر اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، غسل کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس موضوع پر ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں جناب سید اکبر مہدی عابدی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ اس پروگرام کو بھی بڑی توجہ ساتھ دیکھیں گے، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ، اور اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو، کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، تو ہمارے ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے ٹیلی ویژن پر۔ ناظرین اکرام، پروگرام راہ زندگی میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ سے ہم معذرت چاہتے ہیں، کچھ ٹیکنیکلی پرابلمز کی وجہ سے ہمارا پروگرام تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا سلسلہ شروع ہوگا کہ پروگرام کے آخر تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیجیے گا، اپنی گفتگو کو مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حضور، میں یعنی ابھی آپ شروع کرنا چاہتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث۔ جی جی،
تو سب سے پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق گوئی، دوسرے مرتبہ امام
یعنی نے دین جو ہے وہ حق گوئی ہے،
حق گوئی ہے
جی۔
دوسرے مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ جی جب بھی آپ فیصلہ کیجئے
جی
تو انصاف اور عدالت کے ساتھ فیصلہ کیجئے،
بے شک۔
اور تیسری مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ نے کسی سے بھی کوئی عہد، کوئی پیمان اور کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو جی آپ پورا کیجئے، یہاں پر
بے شک
یہ شریعت ہے اور یہ دین ہے یہاں پر
جی، بالکل۔
اس کے بعد میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں
جی
کہ غسل جنابت کتنی چیزوں کے ذریعے سے واجب ہو جاتا ہے۔
صحیح،
تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے
جی۔
سب سے پہلے تو یہ کہ انسان سے منی خارج ہو جائے
جی۔
اب یہ جو منی نکل رہی ہے، چاہے سوتے ہوئے نکلے
جی
یا جاگتے ہوئے نکلے،
صحیح،
کم ہو یا زیادہ ہو
جی،
شہوت کے ساتھ نکل رہی ہو یا بغیر شہوت کے نکل رہی ہو،
صحیح،
تو پہلا جو مرتبہ ہے یہاں کے اوپر غسل کے واجب ہونے کا
جی
وہ یہ کہ منی انسان سے خارج ہو جائے،
صحیح۔
دوسرا جو غسل جنابت کا سبب بنتا ہے
جی
وہ ماں کے اوپر ہے کہ انسان ہم بستری کرے،
صحیح،
لیکن دیکھیں یہاں کے اوپر ایک نقطہ بہت اہم ہے، اور نقطہ یہاں کے اوپر یہ ہے کہ ایک انسان نے ہم بستری کی ہے، جنسی ملاپ کیا ہے،
صحیح،
لیکن منی نہیں نکلی وہاں کے اوپر،
صحیح،
تو آیا یہاں کے اوپر غسل جنابت واجب ہوتا ہے یا غسل جنابت واجب نہیں ہوتا ہے؟
جی،
تو یہاں کے اوپر فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ختنے گاہ کی جو مقدار ہے،
جی،
اگر اس کے ذریعے سے جنسی ملاپ ہو گیا،
جی،
تو اس صورت میں چاہے منی نکلے یا نہ نکلے،
صحیح،
مرد اور عورت دونوں کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے،
واجب ہو جاتا ہے، بالکل،
جی ہاں۔
حضور ایک سوال ہے بہت زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے،
جی،
کہ اگر غسل کے دوران
جی
مثلا پیشاب خارج ہو جائے،
جی
یا ریح خارج ہو جائے، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، تو اگر یہ خارج ہو جائیں تو پھر غسل کا کیا حکم ہے؟ کیا غسل ہمیں پھر شروع سے کرنا پڑے گا، جیسے وضو مثلا وضو باطل ہو جاتی ہے، تو کیا کرنا ہے یہاں پہ؟
دیکھیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں،
جی،
ایک حدث اکبر ہے اور ایک حدث اصغر ہے،
جی۔
حدث اصغر وہ تمام چیزیں، سات چیزیں تقریبا علماء نے بیان کی، سات چیزیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے،
جی،
اور حدث اکبر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے،
صحیح،
بالکل۔ تو یہاں کے اوپر اگر کوئی انسان وضو کر رہا ہے یا جی غسل کر رہا ہے مثلا،
صحیح،
اور پیشاب خارج ہو جائے،
جی،
غسل کرتے ہوئے،
صحیح،
تو یہاں کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے،
جی،
کہ یہاں کے اوپر دوبارہ سے غسل کرے، اور جب غسل یہاں پر کر لے گا تو
جی
غسل کرنے کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے،
جی،
تو اب یہاں کے اوپر اس کو وضو کرنا پڑے گا، جبکہ
یعنی غسل جو ہے وہ پھر شروع سے کرے گا،
جی ہاں، غسل کرنا پڑے گا، دوبارہ سے اعادہ کرنا پڑے گا غسل کا، یہاں کے اوپر غسل یہاں پر دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو، تمام فقہا کا نظریہ ہے، لیکن ایک یہاں کے اوپر مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی انسان غسل جنابت کرتا تھا،
جی،
تو غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی تھی،
صحیح،
بغیر وضو کے وہ نماز پڑھ سکتا تھا،
جی،
لیکن چونکہ یہاں کے اوپر غسل کرتے ہوئے اسے حدث اصغر سرزد ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر غسل کو بھی دوبارہ سے انجام دے گا، اور غسل کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہاں پر اس کو وضو کرنا پڑے گی، یہاں کے اوپر،
اچھا، صحیح، غسل کو شروع سے کرنا ہے،
جی ہاں جی، دوبارہ کرنا پڑے گا غسل اس کو، یہاں
پر، صحیح صحیح۔ حضور ایک سوال یہ ہے کہ یعنی جنابت کی حالت میں
جی جی
انسان اگر کسی حرم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، مثلا کسی روزے پر جانا چاہتا ہے کسی امام کے،
جی جی،
تو اس کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے جس انسان کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے،
جی،
غسل جنابت،
جی،
تو اس کے اوپر چند چیزیں حرام ہیں،
جی،
مثلا ان میں سے ایک یہ کہ مساجد میں جانا،
صحیح،
مثلا مکے میں آپ جاتے ہیں تو مسجد الحرام ہے وہاں پر، یا خانہ کعبہ خود اس میں داخل ہونا حرام ہے، یہ جو عام مساجد ہیں،
جی،
ان کے اندر بھی آدمی داخل نہیں ہو سکتا ہے،
صحیح،
حرام ہے وہاں کے اوپر۔ اسی طریقے سے جو ہمارے آئمہ کے روزے ہیں،
جی،
جن کو حرم کہا جاتا ہے، وہاں کے اوپر بھی علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہاں کے اوپر داخل نہ ہو انسان، اگر داخل ہوتا ہے اس حالت میں تو حرام ہے وہاں کے اوپر، اس کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا پرہیز کرنا چاہیے انسان کو،
صحیح۔ اچھا حضور، جیسے کہ آپ نے بیان بھی فرمایا تھا کہ غسل مس میت بھی ہے،
جی جی،
تو کیا اس کا بھی یہی حکم ہے؟
نہیں، غسل
مس کسی کے اوپر غسل مس میت واجب ہے؟
نہیں، غسل مس میت، دیکھیے فقہا فرماتے جس انسان کے اوپر غسل مس میت واجب ہوا ہے،
جی،
وہ اس انسان کی طرح ہے جس انسان نے وضو نہیں کیا ہے،
صحیح،
لہٰذا اگر غسل مس میت کسی انسان کے اوپر واجب ہو گیا ہے تو وہ حرم میں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی وہ آیات جن میں سجدہ واجب ہے، اگر اس انسان نے مثلا ان آیات کو قرات کیا یا کسی سے سن لیا، تو اس غسل مس میت کو انجام دیے بغیر
جی
وہ سجدہ کر سکتا ہے وہاں کے پاس،
صحیح،
لہٰذا یہاں کے اوپر اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے انسان نے وضو نہیں کیا ہے،
جی،
لہٰذا اس کے لیے حکم نہیں ہوگا،
صحیح، بالکل۔ حضور ایک سوال ہے کہ سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے،
جی،
کہ میں کئی سالوں سے غلط غسل سے نمازیں پڑھتا رہا تھا،
جی جی،
اور میں نے جب آپ کا پروگرام دیکھا کہ غسل کتنی ضروری چیز ہے،
جی جی،
تو پھر مجھ میں متوجہ ہوا کہ میرا غسل غلط تھا،
جی جی،
تو اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا میری نمازیں درست ہیں یا مجھے دوبارہ پڑھنی پڑیں گی؟ اور کیا اسی طریقے سے یعنی روزے کا حکم کیا ہے جو میں نے غلط غسل کرنے کی بنا پر روزہ رکھا ہے؟
جی جی، دیکھیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں،
جی،
ایک ہے ہمارے پاس فقہ میں شرط واقعی،
جی،
اور ایک ہے شرط علمی،
صحیح۔
شرط واقعی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی انسان نے
جی
جان بوجھ کر کے غسل نہیں کیا ہے،
صحیح،
یا غسل اس پہ واجب ہوا،
صحیح،
بھول گیا غسل کرنا،
جی،
یا غسل اس نے کیا لیکن غسل اس نے غلط کر لیا وہاں کے اوپر،
جی،
تو یہاں اوپر علماء فرماتے ہیں چاہے وہ مسئلہ جانتا ہو شریعت کا،
جی،
یا مسئلہ نہ جانتا ہو،
صحیح،
چونکہ شرط واقعی ہے یہاں پر،
جی،
لہذا ایسے انسان کو اپنی تمام نمازوں کو
جی
قضا کرنا پڑے گا یہاں کے اوپر،
صحیح،
لہذا اس کی کوئی رعایت نہیں ہے، اور حدیث میں بھی آیا یہاں کے اوپر،
جی،
لا صلاۃ الا بطہور،
صحیح،
کوئی بھی نماز سوائے نماز میت کے،
جی،
بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی ہے،
صحیح،
لہٰذا یہاں کے اوپر چونکہ شرط واقعی ہے،
جی،
یہاں کے اوپر صحیح طہارت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ شرط ہے نماز کے لیے، لہٰذا اگر انہوں نے یہاں کے اوپر غلط غسل کیا ہے
جی
چاہے وہ مسئلہ جانتے ہوں یا مسئلہ نہ جانتے ہوں،
صحیح،
لہٰذا یہاں کے اوپر جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں
جی
ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا یہاں کے اوپر،
اور جو روزے،
لیکن روزے یہاں کے اوپر صحیح ہیں،
اچھا
روزوں میں کوئی مشکل اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
جی
یہاں کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے
جی
کہ دیکھیے جو غسل اس نے یہاں کے اوپر غلط کیا ہے
جی
تو روزے تو اس کے صحیح ہو گئے جو اس نے رکھا ہے،
صحیح،
لیکن اگر ایک انسان نے جان بوجھ کر کے اس کے اوپر غسل واجب تھا
جی
غسل نہیں کیا اور روزہ رکھ لیا،
صحیح،
تو آیا یہاں کے اوپر اب اس کو روزے کی قضا کرنا ہے یا قضا نہیں کرنا ہے،
جی
تو فقہ فرماتے چونکہ اس نے جان بوجھ کر کے غسل انجام نہیں دیا ہے،
صحیح،
لہٰذا اس کو اپنے روزوں کی قضا کرنا پڑے گی، یہاں
روزوں قضا کرنا،
جی ہاں روزوں قضا کرنا پڑے گی، لیکن اگر بھولے سے یا مثلا غلط غسل کیا ہے اس نے
جی جی
اور اس سے روزے رکھ لیے ہیں تو اس صورت میں روزوں کی قضا نہیں ہے،
لیکن جتنے دنوں اس نے بغیر
جی جی
صحیح غسل کے نماز پڑھی ہے اس کی قضا کرنی ہوگی،
جی ہاں جی ہاں
جی حضور بہت شکریہ، امید ہے کہ ہمارے ناظر کو جواب مل گیا ہوگا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس کی طرف آئیں گے۔ ناظرین ہماری انشاءاللہ مولانا سے گفتگو چلتی رہے گی اور اب جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں آپ کے سوالات ہوں گے، جو آپ نے ہم سے سوالات پوچھے ہیں فیس بک کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے سوالات جو آئے ہیں ہم پہلے ان کو پروگرام میں شریک کریں گے، اسی طریقے سے جو ناظرین براہ راست ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور سوال کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پروگرام میں شریک کیا جائے گا، اور چونکہ آخر میں ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے بہت سے ناظرین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سوال کو شریک نہیں کیا گیا، اس لیے جو جتنی جلدی کال کرے گا اس کو اتنی ہی جلدی موقع دیا جائے گا، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ملتے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام پروگرام راہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حضور ایک سوال کیا گیا ہے اور
جی
یہ سوال بھی بہت اہم ہے
جی
اور شاید تساہلی اس میں کی جاتی ہے، یعنی پوچھنا نہیں چاہتے لوگ یا اس پہ
جی
کیا
جی
میں کہہ نہیں سکتا، آپ خود ہی جواب دیجیے
جی۔
سوال کیا گیا ہے کہ امتحان میں
جی جی
نقل کرنا کیسا ہے،
جی
کیا نقل کر سکتے ہیں ہم اور نقل کرنے کے ذریعے سے مثلا پاس ہونا یا جیسے بھی جو اس کے عواقب
جی جی
ہیں آپ خود بیان کیجیے۔ جی
دیکھیے جب یہ علماء سے سوال کیا گیا
جی
ہمارے فقہا سے
جی
کہ آیا امتحانات کے درمیان انسان نقل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا
جی،
تو یہاں کے اوپر علماء نے ایک ہی جواب دیا ہے
جی
کہ یہ ایک مومن کی شایع نشان نہیں ہے اصلاً،
صحیح،
اور ایک طرح کا اس کو دھوکہ شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ کسی بھی مومن کے لیے اور شیعہ کے لیے اصلاً جائز نہیں ہے
جی
کہ وہ کسی بھی امتحان میں کسی بھی ملک میں بیٹھ کر کے
جی
نقل کرے وہاں کے اوپر،
صحیح،
اور دیکھیے نقل کے اندر کچھ لوگ ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ گھر سے لکھ کر کے لے کر آتے ہیں۔
اچھا حضور ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا شایان شان نہیں ہے،
جی جی
اس کو واضح کیجئے، یعنی یہ جائز ہے جائز نہیں ہے، چونکہ ہو سکتا ہے مکروہ ہو،
جی نہیں اصلاً علماء اس کی اجازت نہیں دیتے
جی
جائز نہیں دے
جائز نہیں ہے
جائز نہیں ہے اصلاً حرام ہے، اگر کوئی نقل کرتا ہے تو وہ حرام ہے وہاں کے اوپر
جی
اس کے
بالکل۔
اچھا کوئی یہاں پر سوچ سکتا ہے کہ بھائی میں گھر سے لکھ کر کے لے کر آ رہا ہوں،
صحیح،
اس کو دیکھ کر کے لکھ رہا ہوں،
ہاں
تو یہ نقل ہے، لیکن اگر میں کسی سے پوچھ کر کے لکھ رہا ہوں وہیں پر امتحان گاہ میں،
صحیح،
امتحان دیتے ہوئے یا اس کے پیپر کو دیکھ کر کے لکھ رہا ہوں
جی
یہ تو حرام نہیں ہے میرے لیے، لیکن علماء فرماتے ہیں نہیں، آپ گھر سے لے کر کے آئیے لکھ کر کے
جی
یا دیکھ کر کے وہاں پر کسی کا دیکھ کر کے آپ لکھ
لیجیے
یا کسی سے پوچھ لیجیے،
صحیح،
یہ سب حرام ہے
جی۔
اور آیت اللہ العظمیٰ آغائے مکارم شیرازی دامت برکاتہ تو یہاں پر فرماتے ہیں
جی
کہ اگر کسی انسان نے امتحان میں نقل کیے
جی
کاپی کیے
جی
تو اس کو مستقبل آئندہ چل کر کے کار خیر انجام دینا چاہیے تاکہ اس نے جو یہاں کے اوپر غلطی کی اس کی بھرپائی ہو سکے یہاں کے اوپر۔
ہاں بالکل بالکل
جی ہاں، لہٰذا اگر نقل کی ہے تو یہ حرام ہے جائز نہیں علماء کے
نزدیک۔ حضور ایک سوال کیا گیا ہے کہ اسلام میں غلام رکھنا کیسا ہے، غلام بنانا کسی کو خرید کے
جی جی
جی یہ آپ مجھے ذرا بتائیے کیسا ہے۔
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب بعض ممالک نے
جی
غلامی کے خاتمے کا اعلان کر دیا
جی
تو اس وقت انہوں نے اسلام کے اوپر یہ سب سے بڑا اعتراض کیا تھا،
صحیح،
کہ ہم انسان کی آزادی کے خواہ ہیں اور اسلام آزادی کو نہیں پسند کرتا ہے
جی،
لہذا جس وقت اسلام دنیا میں نمودار ہوا ہے اس وقت غلامی اپنے عروج پر تھی، اس لیے اسلام نے اس وقت غلامی کو منع نہیں کیا تھا
جی،
لیکن اسلام نے جو غلامی کی اجازت دی تھی
جی
اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام کو انسان کی آزادی سے کوئی چڑ تھی
جی،
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اس وقت جو غلامی کی اجازت دی تھی
جی
اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اسلام یہ چاہتا تھا
جی
کہ انسان بت پرستی نہ کرے
صحیح
اور کئی خداؤں کی پرستش نہ کرے
جی
بلکہ خدا واحد کی اطاعت کرے
صحیح
اور وہ سماج کے لیے کارآمد فرد بن سکے.
جی
مثلا اگر نادان ہے
جی
تو صاحب علم بن جائے,
صحیح
اس کی تربیت کی جا سکے وہاں کے اوپر.
صحیح
اور یہی وجہ ہے کہ جب بہت سے قبائل کے لوگ
جی
مسلمانوں کی غلامی میں آئے
جی
اور انہوں نے مسلمانوں سے قرآن مجید کو سنا,
جی
اسلام کی تعلیم حاصل کی,
جی
تو وہ آزاد لوگوں کے آقا بن گئے.
صحیح
لہذا اور اپنے شوق اور اپنے رغبت سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا.
جی
اور دیکھیے اسلام نے غلامی کا جو سسٹم تھا, یہ جو مسئلہ تھا غلامی کا,
جی
اس غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے آسان سے آسان طریقے
جی
پیش کیے لوگوں کے سامنے.
صحیح
مثلا دیکھیے ہمارے سامنے اگر کوئی جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کر دیتا ہے,
جی
تو اسلام نے وہاں کے اوپر جو کفارہ رکھا ہے کہ اگر کسی کو جان بوجھ کر کے یا بھولے سے قتل خطا جس کو کہتے ہیں, قتل مثلا کسی کو پتھر مارا
دھوکے سے کوئی قتل ہو گیا,
جی ہاں دھوکے سے,
قصد قتل کا نہیں تھا,
نہیں تھا, پتھر پھینکا اچانک جا کر کے کسی کو لگ گیا,
صحیح
غلطی سے وہاں پر مر گیا وہ انسان,
جی
تو اس کا اسلام نے کفارہ رکھا ہے.
صحیح
اس کفارے میں سے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے.
بے شک
اسی طریقے سے مثلا انسان نے جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھا ہے
جی
تو اس کا اپنی جگہ پر ایک کفارہ ہے.
صحیح
سب بہتر جانتے ہیں. تو وہاں کے اوپر بھی اسلام نے جو ایک کفارہ ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایک غلام آزاد کیجیے آپ.
جی
اسی طریقے سے آپ نذر ہے
جی
یا آپ نے قسم کھائی ہے, اگر آپ اپنی نذر کے اوپر یا قسم کے اوپر وفا نہیں کرتے, اس کو پوری نہیں کرتے
جی
تو اس کا اپنا ایک کفارہ ہے.
بالکل
اس میں سے ایک کیا ہے, غلام کو آزاد آپ کیجیے.
یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ مختلف بہانوں کے ذریعے
جی
سے
جی غلاموں کو
آزاد کیا جائے,
آزاد کیا جائے.
جی
اور دیکھیے اسلام نے کتنا زیادہ زور دیا ہے
جی
غلاموں کی آزادی کے اوپر, یہ بہت زیادہ قابل دقت ہے یہاں کے اوپر.
جی
دیکھیے جناب رسول اسلام فرماتے ہیں کہ
صلی
اللہ علیہ وسلم کے مالک اور اس کا غلام دونوں بھائی ہیں.
جی
وہ ایک جسم کے دو ٹکڑے ہیں,
بے شک
ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ.
جی
اسی طرح رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی غلام ہے
جی
یا کنیز ہے تو آپ اس کو یہ مت کہیے کہ اے غلام
جی
اے کنیز,
بلکل
بلکہ آپ اس کو بیٹا اور بیٹی کہنے کے ذریعے سے خطاب کی جماعت کو. حجت الوداع جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ ہے,
جی
وہاں پر رسول اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام مت لیجیے,
جی
اور جو آپ خود کھائیے
جی
ان کو کھلائیے, آپ جو پہنیے وہ ان کو پہنائیے.
صحیح
اور ہماری تاریخ اسلام میں مثال موجود ہے
جی
کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیا لباس خریدا,
بالکل,
اور وہ اپنے غلام قمبر کو ہدیہ کر دیا,
بے شک,
اور خود پرانا لباس پہن لیا وہاں کے اوپر.
جی
لہٰذا اسلام نے ہمدردی, شفقت اور محبت جو غلام اور کنیزوں سے دکھائی وہ ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے.
جی اور جب آپ نے کہا تو مجھے بھی اجازت دیجیے, خود جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کس طریقے سے جناب فضا سے پیش آتی تھی.
جی ہاں
یعنی ایک دن جناب فضا کام کرتی ہیں, دوسرے دن جناب یا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کام کرتی ہیں.
یہ درس زندگی ہے
بے شک
ہمارے لیے.
جی
اور دیکھیے یہاں کے اوپر آخری میں جملہ بیان کر دینا چاہتا ہوں سلسلے سے
جی
کہ غلاموں کو کس قدر احترام دیا اسلام نے.
جی
کہ زید بن حارثہ
جی
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں,
جی
لیکن آپ نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے وہاں کے اوپر.
بالکل
اور دیکھیے کتنا زیادہ ان کو رتبہ دیا ہے رسول اسلام نے,
جی
کہ اپنی پھوبھیزاد بہن جناب زینب سے ان کا عقد کرایا.
بالکل
اگر آج دنیا کے سامنے اس سے بہتر کوئی مثال ہے تو وہ پیش کریں یہاں کے اوپر.
بالکل صحیح
فرمایا. اور دیکھیے
جی
یہاں کے اوپر اسلام نے صرف غلاموں کو آزاد نہیں کیا ہے,
جی
بلکہ غلاموں سے احساس غلامی کو بھی مٹا دیا گیا ہے.
بالکل
پہلے ان کے اندر اعتماد پیدا کیا ہے,
جی
اس کے بعد ان کے خاتمے کا اور غلامی کے
وہ جو احساس کمتری تھی,
جی احساس کمتری
کو آزادی دلائی,
آزادی دلائی, اس کے بعد غلامی کے خاتمے کا اعلان.
بالکل حضور بہت شکریہ. یہ سوال کیا تھا ہم سے محمد اظہر صاحب نے ہالینڈ سے, ہمیں امید ہے کہ ان کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. انہوں نے پوچھا تھا کہ جب اسلام آیا تو اس نے غلامی کو کیوں حرام نہیں قرار دیا. حضور بہت شکریہ آپ کے جواب کا. ایک سوال کیا گیا ہے کہ استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے, اور اگر استخارہ منع آ جائے تو پھر کیا پھر بھی وہ کام کیا جا سکتا ہے.
جی دیکھیے علماء نے اس سلسلے سے جو ہے وہ الگ الگ استخارے کے طریقے نقل کیے ہیں.
بالکل
میں آگے اوپر جو بالکل آسان جو دو طریقے ہیں
جی
وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں.
جی
سب سے پہلے علامہ مجلسی نے
جی
ایک استخارہ بیان فرمایا ہے.
جی
وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر استخارہ کرنا چاہتا ہے تسبیح کے ذریعے سے,
جی
تو شروع میں اور آخر میں استخارے سے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر.
جی
اس کے بعد تسبیح کے دانوں کو اپنے ہاتھوں میں لے,
صحیح
دو دو کر کے وہاں کے اوپر اس کو گنے.
جی
اگر آخر میں ایک دانہ بچتا ہے
جی
تو صحیح ہے,
جی
نیک ہے.
جی
اور اگر دو دانے بچتے ہیں تو اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے,
صحیح
یعنی آپ کا استخارہ صحیح نہیں ہے.
صحیح نہیں ہے.
لیکن ایک استخارہ جو ہے وہ صاحب جواہر
جی
شیخ الفقہا نے بیان کیا ہے.
جی
اور اس استخارے کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوخ فرمایا آغا نے.
جی
وہ کہتے ہیں کہ آپ استخارہ اگر نکالنا چاہتے ہیں، استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ استخارہ کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھ لیجئے، مثلا سورہ الحمد پڑھ لیجئے یا کوئی بھی دعا آپ ماگو پر پڑھ لیجئے ماگو پر. اس کے بعد آپ تسبیح کے دانوں کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے اور ان کو آٹھ آٹھ کر کے گنیے. اگر آخر میں ایک دانہ بچتا ہے تو صحیح ہے، نیک ہے، اب اس کام کو انجام دیجئے. لیکن اگر آخر میں دو دانے بچتے ہیں
جی
تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے.
صحیح.
لیکن اگر چار دانے آتے ہیں تو دو مرتبہ منع ہے.
جی
صاحب جواہر فرماتے ہیں اگر دو دانے بچتے ہیں
جی
تو منع ہے،
جی
چار دانے اگر بچتے ہیں
جی
تو یہاں کے اوپر دو بار منع ہے،
یعنی شدت ہے اس کی،
شدت ہے کے اوپر. جی ہاں. اور اگر تین دانے بچتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے،
صحیح،
آپ چاہیں تو انجام دیجئے
جی،
چاہے تو انجام نہ دیجئے.
صحیح.
اسی طریقے سے اگر پانچ دانے آ جاتے ہیں آخر میں
جی
تو یہاں کے اوپر فرماتے ہیں پانچ دانے اگر آتے ہیں تو یہاں کے اوپر پشیمانی ہے، رنج ہے، اس کام کو مت کیجیے آپ.
صحیح.
لیکن اگر چھ دانے بچتے ہیں آخر میں تو یہ بہت ہی اچھا استخارہ ہے آپ کا، اس کو فوراً آپ انجام دے دیجیے. لیکن اگر آٹھ بچتے ہیں تو پھر چار بار منع ہے آپ کو.
اللہ اکبر. حضور دیکھیے یہ تفصیل، ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ بہت ہے، یعنی کافی سوالات ہیں اور ابھی بھی سوالات واٹس اپ کے ذریعے آ رہے ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ مختصر طور پہ اس کا جواب دیا جائے. اچھا اگر منع آ جائے تو پھر کیا اس کو کر سکتے ہیں؟ اس کی طرف
علماء فرماتے ہیں دیکھیے استخارے پر عمل کرنا واجب نہیں ہے،
واجب نہیں ہے،
لیکن جہاں تک ممکن ہو استخارے کی مخالفت نہ کی جائے،
نہ کی جائے. البتہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ استخارہ جو کہا گیا ہے، استخارے سے مراد یہ ہے طلب خیر.
جی ہاں، یہاں پر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ استخارے سے پہلے جو تجربہ کار افراد ہیں
جی بالکل
ان سے مشورہ کیجیے، آپ
ان سے مشورہ کیجیے اور جب یہ فیصلہ کر لیجیے تو اس پہ عمل کیجیے اور خداوند عالم سے کہیے کہ وہ اس میں ہمارے لیے خیر قرار دے.
جی خیر قرار،
یہ نہیں، یہ استخارہ جو ہے یہ بھی علماء نے نقل کیا لیکن وہ استخارہ اصل مراد ہے. حضور ایک سوال کیا گیا ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، اور ارشد حسین صاحب کشمیر سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ میرے کچھ دوست ہیں واٹس اپ پر اور فیس بک پر، ان میں کچھ لڑکیاں بھی ہیں جو میری دوست ہیں جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو کیا ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے علماء نے یہاں پر فرمایا ہے
جی
کہ اس نامحرم، چاہے آپ ان کو جانتے ہوں
جی
یا نہ جانتے ہوں، ان سے بغیر ضرورت کے بات چیت کرنا
جی
چونکہ اس سے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں،
صحیح،
لہذا علماء فرماتے کہ جائز نہیں ہے
جی.
لیکن دو صورتیں جہاں اوپر جائز ہے
جی.
اس میں پہلی صورت یہاں اوپر یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی ضروری کام ہے،
صحیح،
تو اس صورت میں آپ بغیر لذت کے ارادے کے
جی
آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں،
صحیح،
کوئی حرج نہیں ہے. ایک
جی.
دوسری یہ کہ کوئی لڑکی ہے واٹس اپ پر ہے یا فیس بک پر ہے
جی،
آپ اس سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں
جی،
تو آپ اوپر علماء فرماتے ہیں کہ جتنی شادی کے لیے ضرورت ہے بات چیت کرنے کے لیے،
صحیح،
آپ اسے والدین کی اجازت سے بات چیت کر سکتے ہیں،
وہ بھی واٹس اپ اور فیس بک ضروری نہیں ہے، اس کے
سامنے بھی بات کر سکتے ہیں
جی.
لیکن یہاں اوپر بھی والدین کی اجازت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتے.
جی بالکل. اچھا حضور ایک سوال کیا ہے کشمیر سے مختار بشیر صاحب نے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ناجائز طریقے سے کوئی خاتون حاملہ ہو جائے تو کیا وہ بچے کو یعنی گرا سکتی ہے، کیا حمل جو ہے وہ ساقط کرا سکتی ہے، اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟
دیکھیے جائز طریقے سے ہو
جی
یا ناجائز طریقے سے، اگر ایک مرتبہ عورت حاملہ ہو گئی،
صحیح،
اور اس کے پیٹ میں بچہ آ گیا
جی،
تو یہاں کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے
جی
بچے کو گرانا جائز نہیں ہے
جی.
لیکن اگر وہ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں رہتا ہے،
صحیح،
تو ماں کو بہت زیادہ خطرہ ہے
جی،
اتنا خطرہ ہے کہ وہ مر سکتی ہے
جی،
اس کی جان جا سکتی ہے. تو یہاں کے اوپر تقریباً جو ہمارے علماء ہیں ان سب کا فتویٰ یہاں کے اوپر یہ کہ اگر ابھی بچے میں روح نہیں پڑی ہے
جی
تو وہ بچے کو گرا سکتی ہے، لیکن اگر روح بچے میں پڑ چکی ہے تو
جی
کسی بھی صورت سے جائز نہیں بچے کو گرانا، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو
جی
یا ناجائز طریقے سے ہو، روح داخل ہونے کے بعد کسی صورت سے جائز نہیں ہے.
صحیح بالکل. اچھا حضور سوال کیا گیا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نظر مانی تھی
جی،
کیا میں ان کی جگہ اس زیارت کی عوض کسی دوسرے امام کی زیارت کر سکتا ہوں؟
سب سے پہلے تو یہاں کے اوپر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا جو انہوں نے نظر مانی ہے
جی
وہ نظر شرعی ہے یا شرعی نہیں ہے
جی،
یعنی شریعت نے اس نظر کو قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے
جی،
کیونکہ جو نظر شرعی ہے
جی
اس میں کچھ مخصوص صیغے ہیں
جی،
مثلا اس میں آپ کو خداوند عالم کا نام ذکر کرنا ضروری ہے، مثلا آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ خدا وند عالم کے لیے یا خدا کے لیے اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں دس لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا،
مثلا کوئی بھی میں یہ فلا کام کروں گا
جی، ایک مثال ہے یہ
جی،
لہذا خدا وند عالم کا نام لینا وہ ضروری ہوگا وہاں کے اوپر. لیکن اگر کسی انسان نے خدا کا نام نہیں لیا یا اولیاء خدا میں سے کسی ایک کا نام لیا
جی
تو وہاں کے اوپر اس کی نظر نظر شرعی
جی
نہیں ہے وہاں کے اوپر.
صحیح.
لہذا جب کوئی بھی نظر مان رہا ہو تو اس
جی
کی نظر شرعی ہونا چاہیے, اور نظر شرعی کے لیے خداوند عالم کا نام کا آنا
جی
ضروری ہے وہاں کے اوپر.
حضور کے تو یعنی جب ہم ارادہ کرتے ہیں
جی
اس میں یہی ہوتا ہے, مثلا چاہے ہم اس وقت خدا کا نام نہیں لے رہے ہیں
جی جی
لیکن اپنے درمیان اور خدا کے درمیان گویا کہ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں
جی جی
کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جاتا ہے
جی جی
تو ہم اس کام کو انجام دیں گے, مثلا
جی جی
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے
جی جی.
تو یہاں پہ بھی کیا یعنی یہ نظر شرعی نہیں ہے؟
دیکھیے اب یہاں کے اوپر علماء کے فتاوے مختلف ہیں.
جی
آغے فاضل لنکرانی مرحوم
جی
اور ابھی جو فعلی ہمارے مرجع ہیں آغے مظاہری
جی
دامت برکاتہ
جی
وہ یہ فرماتے ہیں کہ صیغے کا زبان پہ جاری کرنا ضروری ہے.
ضروری ہے,
ضروری ہے.
صحیح.
دل میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا ارادہ کافی نہیں ہوگا لیکن ابھی
صیغہ مطلب وہی جو یہ کہے کہ میں خدا کو حاضر و ناظر
جانتے
اور
ہوئے اگر میرا فلاغام ہو گیا تو میں یہ کروں گا,
یہ کروں گا, یہ جملہ ہو.
جی ہاں جی ہاں, یعنی میرے لیے خدا کے لیے یہ ہے.
اور عربی تو ضروری نہیں,
نہیں
اردو ہی میں چاہے کہے
کسی بھی زبان میں جس زبان کو وہ جانتا ہے وہی ادا کر سکتا ہے.
صحیح بالکل,
کوئی مشکل وہاں کے اوپر نہیں ہے.
جی
لہٰذا اگر ان کی شر نظر وہاں کے اوپر شرعی تھی وہاں کے اوپر
صحیح
تو اس صورت میں اگر انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نظر مانی تھی اور
جی
یہ ان کی نظر شرعی تھی
جی
تو اس صورت میں ان کو صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی روزے کی زیارت کرنا ہے. اگر ان کے روزے کے بجائے مثلا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کر لیتی ہیں
جی
تو پھر ان کی جو نظر ہے
جی
یہ کامل نہیں ہو پائے گی وہاں کے اوپر, وہ نظر ان کے مثلا باقی رہے گی وہاں کے اوپر. لیکن ایک صورت ہے یہاں کے اوپر, مثلا یہ عراق جاتے ہیں
جی
اور عراق جانے کے بعد کسی صورت سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے تک نہیں پہنچ پاتے
جی,
مثلا کوئی اس طرح مجبوری آ گئی
یا مثلا حالات اس طرح
حالات اس طریقے سے نہیں پہنچ پائے تو اس صورت میں ان کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے,
چونکہ انہوں نے کوشش کی,
کوشش کی اور صحیح کی, یہاں کے اوپر کچھ واجب ان کے اوپر نہیں ہے.
جی بالکل. حضور ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک شادی آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہوئی, نکاح کے دن نکاح نامہ لکھا گیا لیکن نکاح کے صیغے جاری نہیں ہوئے, نکاح نامہ لکھا گیا لیکن نکاح کے صیغے جاری نہیں ہوئے, اور پھر وہ بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ یہاں نکاح نامے کو لکھ کر مولانا کے گھر بھیج دیا جاتا ہے, پھر وہ گھر پر صیغے پڑھتے ہیں, لیکن نکاح نامہ صیغہ پڑھے ہوئے بغیر یعنی پڑھے بغیر ہی نکاح نامہ جو ہے وہ گم ہو گیا. اب 2 سال کے بعد نکاح نامہ ملا ہے اور اب دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے, تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کی ذمہ داری کیا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے
جی
کہ میاں اور بیوی بننے کے لیے
جی
عقد کا ہونا ضروری ہے,
ضروری ہے,
نکاح کا ہونا ضروری ہے
جی,
اور یہ ہر مذہب میں ہے تقریباً.
صحیح.
لہذا نکاح نامہ چاہے لکھا جائے
جی
یا نہ لکھا جائے یہ اہم نہیں ہے, اہم ہمارے یہاں کے اوپر یہ کہ نکاح کے جو صیغے ہیں
جی
وہ جاری ہونا چاہیے.
جی
لیکن یہاں کے اوپر جو سوال ہے
جی
انہوں نے عالم دین کے پاس وہاں کے اوپر رسم ہے نکاح نامہ لکھ کر کے بھیجا وہاں کے اوپر, اور وہاں پر عالم دین اپنے گھر میں بیٹھ کر کے صیغہ نکاح جاری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے.
صحیح.
لہٰذا یہ نکاح نامہ وہاں کے اوپر گم ہو گیا
جی
اور میاں بیوی اور دوسرے جو رشتے دار ہیں وہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے نکاح نامہ وہاں پر بھیجا ہے تو عالم دین نے ہمارے وہاں کے اوپر صیغہ نکاح جاری کیا ہوگا اور ہمارا نکاح پڑھا ہوگا
جی,
لہٰذا انہوں نے وہ افعال جو شادی کے بعد انجام دیتے ہیں لوگ
بالکل
وہ انجام دی آنکھوں پر, اور اس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں پر خداوند عالم نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا آنکھوں پر. تو اب آنکھوں پر فوکا اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو وتی بالشبہ کہتے ہیں.
جی اچھا یہ تو ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ انہوں نے عقد جاری کیا یا نہیں کیا.
جی ہاں
چونکہ رسم یہ ہے کہ نکاح نامہ بھرنے کے بعد دے دیا جاتا ہے مولانا کو, یعنی انہوں نے کیا ہوگا.
جی جی اگر معلوم ہوتا
جی
کہ انہوں نے وہاں کے اوپر صیغہ عقد جاری نہیں کیا ہے
تو ان کے لیے پھر تو جائز ہی نہیں تھا,
اس کے بعد ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا
جی
جائز نہیں تھا
بالکل,
اور نعوذ باللہ اگر اس کے نتیجے میں اولاد آ جاتی ہے
جی
تو پھر وہ اولاد حلال نہیں رہ جاتی وہاں کے اوپر
جی.
لیکن چونکہ وہاں کے اوپر یہ نہیں جانتے تھے
صحیح
یا غلط عقد پڑھ دیا گیا
جی
یہ بھی ایک صورتحال ہے, غلط عقد پڑھ دیا گیا وہاں کے اوپر
جی,
تو اس صورت میں یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس کو وتی بالشبہ کہتے ہیں.
صحیح.
یعنی کہ انسان یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے
جی,
خیال کر رہا ہے, در حقیقت تو یہ کہ اس کی بیوی نہیں ہے یہاں کے اوپر یہ
جی,
لیکن خیال کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ وہ ہم بستری کرتا اور ایک بچہ یہاں کو وجود میں آ جاتا ہے
جی.
تو اب علماء یہاں کے اوپر فرماتے ہیں جو بچہ ہے
جی
یہ بچہ حلال ہے یہاں کے اوپر
جی,
جائز ہے, اور جب ان کو یہ جس روز ان کو یہ پتا چلا
جی
جس روز یہ پتا چلا ان کو
صحیح
کہ مولانا صاحب نے ہمارا نکاح نہیں پڑھا ہے, غلطی سے نکاح نامہ گم ہو گیا ہے, اسی روز ان کو چاہیے کہ دوبارہ وہاں کے اوپر بیٹھیں اور
جی
مولانا صاحب سے کہہ کر کے صیغہ عقد جاری کرائیں وہاں کے اوپر
جی,
دوبارہ وہاں کے اوپر یعنی ان کو نکاح کرنا پڑے گا وہاں کے اوپر
جی,
لیکن عدت کی آنکھوں پر کوئی ضرورت
نہیں
آنکھ کے اوپر, لیکن فوراً وہاں کے اوپر صیغہ عقد جاری کرنا ضروری ہوگا ان کے لیے.
جی اچھا حضور کیا ضروری ہے کہ عقد پڑھائی جائے اگر یہ جو مثلا دونوں راضی ہیں دونوں نکاح نامہ بھر رہے ہیں
جی
اس کے لیے
جی
کیا کافی نہیں؟
نہیں, ہمارے یہاں اوپر ایجاب اور قبول
جی
قبل تو انکاح تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اگر مثلا کہتے ہیں ہمارے یہاں کے اوپر لڑکا اور لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی,
جی
اصلا یہ ایک محاورہ ہے لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا,
اجازت نہیں دیتا,
اجازت نہیں دیتا اس کی اصلا.
بالکل,
اور یہ غلط ہے, یہ نعرہ ہی غلط ہے اصلا یہ.
جی
لہٰذا یہاں کے اوپر جب تک صیغہ نکاح جاری نہیں ہوگا اس وقت تک دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے, میاں بیوی نہیں ہے.
صحیح, بالکل. حضور ایک سوال کیا گیا ہے ابھی, وہ پوچھا گیا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر غسل کے درمیان کوئی حدث اصغر جیسے بھی آپ فرما رہے تھے صادر ہو جائے تو غسل وہیں سے آگے کیا جائے گا, ضروری نہیں ہے کہ شروع سے کیا جائے لیکن وضو جو ہے اس کے بعد وہ ضروری ہے, تو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے. جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اس کو شروع سے کرنا ہوگا غسل.
جی
جی,
دیکھیے اس میں آغے مکاری میں شیرازی
جی
دامت برکاتہ
جی
کا فتویٰ یہی ہے
جی
کہ اگر انسان سے حدث اصغر سرزد ہو گیا ہے
جی
تو اس کو اعادہ کرنا پڑے گا.
جی
اعادہ کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے اس کو غسل کرنا ہوگا وہاں کے اوپر.
جی
لیکن آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی
جی
یا آغائے رہبر دامت برکاتہ
جی
ان کا فتویٰ یہاں اوپر یہ ہے
جی
کہ جہاں سے جہاں تک وہ پہنچا ہے
جی
غسل کرنے کے لیے وہاں کے اوپر
صحیح جی
وہیں پر سے اس کو جو ہے کیا کرتے اس کو
جی
ادامہ دینا ہوگا وہاں کے اوپر,
یعنی اس کے آگے اس کو غسل کرنا
جی اس کے آگے اس کو غسل کرنا ہے وہاں کے اوپر
جی.
سرینو یعنی شروع سے اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کے اوپر.
جی بالکل, یعنی انہوں نے بھی جو پڑھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, صرف فرق یہ ہے کہ مراجع کے نظریات الگ الگ ہیں. حضور ابھی سوال کیا گیا ہے کہ ذرا آپ حدث اصغر اور حدث اکبر کو ہمارے لیے بہتر طریقے سے واضح کیجیے.
جی دیکھیے حدث اکبر وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے.
جی حدث اکبر,
حدث اکبر
صحیح.
مثلاً جو انسان نے ہم بستری کی ہے
جیسے آپ نے ابھی بتایا تھا کہ جی منی کا خارج ہونا,
منی خارج ہو جائے کرنا, دو جو سبب میں نے بیان کیے تھے
جی.
یا مثلاً انسان ہم بستری کرتا ہے لیکن ہم بستری میں ضروری نہیں ہے کہ منی خارج ہو
جی,
بلکہ اگر ختنے گاہ کی مقدار کے ذریعے سے بھی جن سے جی ملاپ ہو جائے
بالکل
تو انسان کے اوپر غسل واجب.
حدث اصغر اور بتا دیجیے.
جی حدث اصغر کا مطلب ہوتا ہے وہ سات چیزیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر وضو ضروری ہوتا ہے.
حضور بہت شکریہ, یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. خدا حافظ, سوالات بہت تھے لیکن وقت کم تھا. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے سوالات کے, اور وقت چونکہ کم تھا اس لیے ہم آج پھر آپ سے معذرت چاہیں گے جن کے سوالات رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے سب سے پہلے ان سوالوں کو پیش کیا جائے گا. آپ ہمارے پروگرام کو اسی طریقے سے دلچسپی سے دیکھتے رہیں اور اپنی آرا اور تجاویز ہم تک بھیجتے رہیں تاکہ پروگرام کو اور بہتر بنایا جا سکے. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے دعاؤں کے التماس ہے. خدا حافظ, فی امان اللہ. Thank you.